نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
نعرہ حیدری
یا علی،
آواز بلند تر سارا وا
زحمت فرما رہے ہیں کیونکہ جگہ کی قلت ہے، آج تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ جائیں اور آگے بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون۔ درود پڑھیے محمد علی
محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔
شکر گزار ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں اس توفیق پر کہ اپنی عمر میں ایک دفعہ پھر ہمیں ذکر سید الشہداء و غم سید الشہداء کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک اور محرم اور ماہ عزا میسر آیا تھا کہ ہم ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا و ذکر مصائب کربلا پڑھیں اور سنیں۔ محرم و ماہ محرم اپنے ہمراہ اہل اسلام کے لیے و بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہت کچھ اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے۔ یہ طلوع قمر ہی نہیں بلکہ یہ مہینہ جس طرح سے اپنے ساتھ غم و سوگ کی یادگاریں لاتا ہے، اسی طرح سے اپنے اندر پیغام عاشورہ اور پیغام محرم بھی لے کر آتا ہے۔ علماء کرام نے سال کے مختلف ایام کے آداب، مختلف مہینوں کے آداب ذکر کیے ہیں۔ محرم کے آداب بھی ذکر کیے ہیں، اور بہتر ہے کہ مومنین کرام و مومنات پورے سال کے ایام کے آداب سے آشنا رہیں، اس سال پورا کیسے بسر کرنا ہے۔ ہر ماہ کے آداب ہیں، جس میں سے ماہ رمضان کے آداب کم و بیش مومنین جانتے ہیں، لیکن باقی مہینوں کے آداب کم بیان کیے جاتے ہیں اور کم ان کی طرف توجہ ہے۔ چونکہ ہم واقع ہیں ماہ محرم میں، محرم کے آداب میں سب سے بڑا ادب سوگ اور عزاداری ہے۔ اپنے آپ کو حالت عذاب میں رکھیں، حالت سوگ میں رکھیں. سوگواری اور عزاداری کئی طریقے ہیں، اس کے ایک رائج طریقہ یہی ہے جس میں ابھی آپ تشریف فرما ہیں، مجالے سے عزا برپا کرنا، ذاکر یا خطیب ممبر پر بیٹھ کر یا مجلس عزا سے خطاب کرے اور ہم سب سماعت فرمائیں، سماعت کریں، یہ ایک طریقہ ہے رائج. لیکن عزاداری و سوگواری اسی میں منحصر نہیں ہے کہ فقط مجلس عزا ہو تو ہم عزادار ہیں اور مجلس عزا سے باہر ہم پھر معمول پہ آ جائیں. آپ گھر میں ہوں، آپ اپنے دفتر میں ہوں، اپنی دکان پر ہوں، اپنے کام کاج کی جگہ پر ہوں، حالت عزا مسلسل طاری رہنا چاہیے، سوگ رہنا چاہیے. سوگ دل کی حالت کا نام ہے، عزا دل کی حالت کا نام ہے. انسان کا جب دل سوگوار ہو جاتا ہے، دل میں عزا آ جاتی ہے، تو وہ عزا انسان کے بدن پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کے لباس پر بھی نمودار ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے چہرہ دیکھتے ہی فوراً بھانپ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیا پریشانی ہے. پریشانی ایک دل کی حالت ہے جو چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے، چہرہ غماز ہے اس کا. اسی طرح سوگ بھی، غم بھی، دل سوگوار ہے، دل غمناک ہے، اور دل کی یہ حالت بسا اوقات انسان کے باہر چہرے پر بھی نمودار ہو جاتی ہے. محرم کا پیغام بھی ایسا ہے جس کا مخاطب انسان کا دل ہے، اگرچہ انسان کی عقل بھی ہے، لیکن بیشتر پیغام محرم انسان کے دل کی طرف متوجہ ہے. بعض بزرگ اساتذہ کے بقول وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ظاہر چہرے پر دو اعضاء ایسے ہیں، وہ دونوں ترجمان ہیں، ایک آنکھ ہے اور ایک زبان. زبان عقل کی ترجمان ہے اور آنکھ دل کی ترجمان ہوتی ہے. روایت میں بھی ہے، معصوم سے منقول ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، حضرت نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یعنی انسان کی عقل اگر پرکھنی ہو تو دیکھو وہ جب بولتا ہے تو پتہ چل جائے گا اس کی کتنی عقل ہے. بعض اوقات چہرہ مورا خوب بنا کے رکھتے ہیں، لیکن جب زبان کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عقل کتنی ہے. اسی طرح زبان سے دل کا اندازہ نہیں ہوتا، چونکہ زبان دل کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن آنکھ دل کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. آنکھ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور محرم کا مخاطب بھی دل ہے، انسان ہے. یہ روایت میں بھی ہے، یہ مضمون بعض مجالس میں ایک صاحب اعتراض کے طور پر انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کربلا میدان عشق ہے، تو کہنے لگے کہ بعض نے ہمیں کہا یا اعتراض کیا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کربلا میدان عشق ہے. چونکہ نہیں سمجھتے کہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، فرق نہیں معلوم، عشق اور شہوت میں فرق نہیں معلوم. عشق مقدس چیز ہے، شہوات نامقدس چیزیں ہیں. عشق الہی ہے، شہوات حیوانی ہیں. عشق آسمانی ہے، عشق الہی ہے، شہوت نر و مادہ میں ہوتی ہے اور عشق، عشق بندے اور خدا میں ہوتا ہے، عشق امام و معموم میں ہوتا ہے، عشق راہبر و پیرو میں ہوتا ہے، عشق نر و مادہ میں نہیں ہوتا، عشق راہبر و پیرو میں ہوتا ہے۔ کربلا میدان عشق ہے اور عشق کا مرکز انسان کا دل ہے۔ عقل کو نہیں معلوم عشق کرنا، عقل کو معلوم ہے فکر کرنا۔ عقل فقور ہے لیکن دل عاشق ہے۔ عشق کی باتیں بھی دل کو سمجھ میں آتی ہیں، فکر کی باتیں عقل کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا ہے انسان ہمیشہ دل کے ساتھ عقل کو پاسبان رکھے، چونکہ دل جس طرح کبھی عقل بہک جاتی ہے انسان کی، اس طرح دل بھی کبھی بہک جاتا ہے، عشق چھوڑ کے شہوات کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جو لگام دے، عقل کا کام ہی لگام ہے، عقل کے من ہی لگام ہے عربی زبان میں، جس کو ہم کہتے ہیں لگام دینا، بریک لگانا۔ عربی لغت میں عقل کا معنی اگر کریں، آزاد ترجمہ کریں، یعنی بریک، جیسے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں آپ، اس طرح انسانی رجحانات کو جو چیز بریک لگاتی ہے وہ عقل ہے۔ اگر یہ دل بہک رہا ہو، عقل اس کو لگام دیتی ہے، لیکن جب عقل اپنے صحیح راستے پہ، دل اپنے صحیح راستے پہ ہو، پھر اسے تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے، علامہ اقبال کے بقول کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے آسمان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ کب تنہا چھوڑ دیں؟ جب وہ میدان عشق میں جا پہنچے، اور کربلا میدان عشق ہے، دل مخاطب کربلا ہے، پیغام محرم دل کی طرف متوجہ ہے۔ دل آمادہ ہو، سوگ میں عزا میں گریہ کے متعلق جو حکم ہے کہ آنکھ گریہ کرے، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے، اس کی بھی حکمت یہی ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، قرآن مجید نے بھی فرمایا بعض اوقات انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سختی میں اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سختی اس میں آ جاتی ہے۔ فَحِيَ قَلْ حِجَارَتِ او اشد و قَسْوَةِ، بعضوں کا دل عجیب چیز ہے، دل انسان کا۔ اب جو میں دل کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو سینے میں ہے، اس کو احتراماً دل کہتے ہیں، یہ حقیقتاً دل، چونکہ یہ تو جانور میں بھی ہے، کھاتے ہیں نا جانور کا دل نکال کے، بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے، اس کو مجازن احتراماً دل کہتے ہیں۔ دل حقیقت میں روح کا دل ہے، یہ پمپ ہے، اس کا نام رکھنا چاہیے تھا پمپ، لیکن احتراماً چونکہ انسان کا پمپ ہے اس وجہ سے اس کو دل کہہ دیتے ہیں، طبیب اس کو دل کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو دل نہیں کہا، قرآن نے روح کے مرکز کو دل کہا ہے۔ قرآن نے دل اس کو کہا ہے کہ جہاں پر پیغام خدا جاتا ہے اور جہاں سے انسان کے دل سے آرزو خدا کی طرف نکلتی ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ وہ جو خدا کے طرف سے آئے ہوئے پیغام کو، موج کو، اس لہر کو، اس ویو کو پکڑتا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ جیسے ریڈیو کی امواج ہیں، ٹی وی کی امواج ہیں، ایک ریسیور ہوتا ہے جو ان امواج کو، آج کل تو سمجھتے ہیں یہ چیزیں ساری، آپ ڈش لگاتے ہیں ساتھ اس کے ایک ریسیور ہوتا ہے جو کیچ کرتا ہے، اسی طرح خدا کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں انسان کی طرف آتی ہیں، ملائکہ کی طرف سے آتی ہیں، اولیاء اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو انسان کے اندر جو رسیور ہے اس کا نام دل ہے، دل اس رسیور کا نام ہے. لیکن کبھی یہ رسیور خراب ہوتا ہے، کبھی بجھ سا جاتا ہے، کبھی اس پہ دوسری چیزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. جب یہ دوسروں کے اختیار میں چلا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، وہ خدائی ندا اس تک نہیں پہنچتی، اولیاء خدا کی باتیں اس تک نہیں پہنچتی، نبی کی تعلیمات نہیں پہنچتی، ائمہ معصومین کی تعلیمات نہیں پہنچتی. سخت ہو جاتا ہے یہ دل. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا سخت ترین، سب سے زیادہ سخت باسلابت چیز ہیرا ہے، لیکن پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے. مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، لیکن مرد ناداں کا دل بعض اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی، معصوم کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ چونکہ دل سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا. اس پتھر کی سختی اور صلابت کو ختم کیسے کیا جائے؟ دانتیں پگھلائی جاتی ہیں، دل کیسے نرم کیے جائیں، دل کیسے پگھلائے جائیں، دلوں کو کیسے موم کیا جائے؟ دلوں کو موم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا. محرم کا پیغام، محرم کا مخاطب انسان کا دل ہے، یہ ریسیور پیغام کربلا کا دل ہے. لیکن دل کبھی سخت ہو جاتا ہے، پیغام دریافت نہیں کرتا، سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس سختی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر چیز سخت نرم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آٹا گونتے ہیں سخت ہو جائے، کیسے نرم کرتے ہیں؟ پانی ڈال کے سخت نرم کر دیتے ہیں اس کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کیمیکل ڈالیں وہ نرم ہو جاتی ہیں. ہر چیز کی سختی کو نرم کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے، طریقہ ہے خاص. لوہا اگر سخت ہو جائے اس کو گرم کریں تو نرم ہو جاتا ہے. آگ لوہے کو نرم کر دیتی ہے، پانی مٹی کو نرم کر دیتا ہے. دل سخت ہو جائے اس کو کون سی چیز نرم کرتی ہے؟ دل اگر سخت ہو جائے گریا اس کو نرم کر دیتا ہے، آنسو اس کو نرم کر دیتا ہے. چونکہ دل کا رابطہ آنکھ سے ہے، عقل کا رابطہ زبان سے ہے. لہذا روایت میں ہے کہ اگر چاہتے ہو آپ کی عقل قوی ہو جائے بولو کم. جو زیادہ بولتے ہیں عقل کو فرصت نہیں ملتی فکر کرنے کی، بغیر سوچے بولتے ہیں. اگر اپنی عقل بڑھانا چاہتے ہو تو بولنا کم کر دو، اور اگر اپنا دل بڑھانا چاہتے ہو تو گریہ زیادہ کرو. گریہ زیادہ کرو. کیوں ہمیں محرم میں، محرم کی مجالس، یہ سوگواری اور یہ عزاداری، یہ کوئی آبائی رسوم نہیں ہے، علاقائی رسوم نہیں ہے، یہ دستور معصومین ہے. اور ظاہر معصوم اپنی طرف سے دستور نہیں دیتے، خدا کے حکم سے دستور دیتے ہیں، خدا کے حکم سے دیتے ہیں. اس قدر محرم میں مجالس برپا ہوتی ہیں ساری زمین پر، الحمدللہ پورے کرہ ارض پر آج سے مجالس عزا شروع ہوئے، اور سارا سال ہی رہتی ہیں لیکن خصوصاً محرم الحرام میں لوگ آتے بھی ہیں، محرم الحرام میں مطالب بیان بھی ہوتے ہیں محرم الحرام میں. لیکن پیغام کربلا کم منتقل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام کربلا منتقل کرنے کے لیے دل کا بیدار ہونا ضروری ہے. بیان کرنے والے کا دل بھی بیدار ہو، سننے والے کا دل بھی بیدار ہو. تو جب دل سے نکلے گی تو بات دل میں اترے گی، اگر زبان سے نکلے کان میں پڑے یہ پیغام کربلا نہیں ہے. وہ دل سے نکلتا ہے دل میں اترتا ہے. دلوں کو اگر نرم کرنا ہے اس کا طریقہ گریہ ہے. دل سخت ہو جاتا ہے، کبھی اس میں یاد خدا نہیں آتی، غافل ہو جاتا ہے انسان، اللہ کو بھول جاتا ہے انسان، عبادتیں دشوار لگتی ہیں، بوجھ لگتی ہیں. انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر و نماز سے مدد لو، لیکن ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مدد لینا بعضوں پر بہت گران ہے، بہت عظیم ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کا دل خاشع نہیں، عبادت بہت سخت گرم گزرتی ہے ان پر. کیوں؟ کہ خدا اور انسان کا رابطہ بھی دل کا رابطہ ہے، عبادت بھی قلبی چیز ہے، عبادت جسمانی چیز نہیں. دل حرم خدا ہے، دل میں یاد خدا ہے. یہ دل بھی نرم ہو تاکہ یاد خدا اس میں آ جائے. گریہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. گریے سے جب دل نرم ہوتا ہے پیغام کربلا سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ سوگواری کی حالت یا عزا کی حالت دن رات کے اکثر اوقات دل میں رہے، مجالس میں ہوں یا مجالس سے باہر، گھر میں ہوں یا کام پر، دوستوں میں ہوں یا خلوت میں، یہ حالت آزاد ترک نہ ہونے پائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں جن کے دل نرم ہوں، سوگ کی حالت ان پر طاری ہو، لکھا کہ بعض بچے معصوم، یہ مرحوم مرزا جواد ملکی تبریزی بہت صاحب نام عرفا میں سے ہیں، صاحب دل انسان تھے، وہ بڑا مشہور نام ہے، صاحب دل انسان تھے، وہ بہت سارے بزرگوں کے استادی کی حیثیت ان کو حاصل تھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا کم سن بچہ، شیرخوار بچہ، اشرع محرم میں فقط خشک روٹی کھاتا تھا. اس کو تو کچھ سمجھاتا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی کہے کہ تو دودھ چھوڑ دے، تو کچھ اور چیزیں چھوڑ دے، فقط خشک روٹی کھاتا تھا. سب پریشان تھے کہ یہ شاید بیمار ہو گیا ہے، لیکن فرمایا نا، اگر بیمار ہوتا تو اشرع محرم کے علاوہ بھی یہ کام کیا کرتا. اگر ماں باپ پاکیزہ ہوں، اولاد اس طرح پاکیزہ ہوتی ہے، اگر ماں باپ کے دل میں پیغام محرم اترا ہوا ہو، ماں باپ سے ارث میں اولاد کے اندر اس طرح منتقل ہو جاتا ہے. شیرخوار اشرع محرم میں فقط خشک روٹی کھاتا تھا. مشغل معمول کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. دل کو مارنے کے بہت سارے اسباب ہیں جن سے دل مر جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، مذاق کرنے سے دل مر جاتا ہے، نامحرموں کا آپس میں آمیزش ہو، باہم ملنا نامحرموں کا دل کو مار دیتا ہے. نامحرم اگر آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام سی چیز بن گئی ہے، دل مر جاتا ہے. مرے ہوئے دل کو کیا پتا کہ حسین ابن علی کربلا میں کیا فرما رہے ہیں. دل تو وہاں بھی تھے، لشکر عمر سعد والوں کے بھی تو دل تھے، لیکن مرے ہوئے دل تھے. سید و شادہ ان کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، یا اعلی ابی سفیان، اے اولاد ابو سفیان، کیوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ معمول کے مشغلے انسان کے دل کو مار دیتے ہیں. تھوڑا ان مشغلوں میں بھی فکر کریں، غور کریں، خصوصاً وہ مشغلے، وہ سرگرمیاں جو دل کو مار دیتے ہیں، نکلیں ان سے باہر. محرم فرصت ہے ان کے لیے ان مشغلوں سے نکلنے کے لیے. جیسے ماہ رمضان کچھ عادتوں سے نکلنے کی ایک فرصت ہے، نہ کہ کچھ عادتیں چھوڑ کر ان کی جگہ نئی عادتیں بنا لے انسان. محرم بھی ایک فرصت ہے دل کو زندہ کرنے کے لیے، ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے. اس توفیق میں جو نصیب ہوئی آپ کی خدمت میں یہاں مومنین کرام کی حاضر ہونے کی اور چند ایام، خدا من تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عشرہ انشاءاللہ یہ توفیق جاری رہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ توفیق شامل حال رہے. محرم کا ایک پیغام، چونکہ محرم تجدید دین ہے، تجدید حیات دین ہے، عاشور تجدید حیات دین ہے. ظاہر ہے جب انسانوں کے دل مر جائیں تو موت کا عالم ہر چیز پر طاری ہو جاتا ہے، انسان کا ماحول بھی مر جاتا ہے. جن لوگوں کی فکر مر جائے، جن لوگوں کی عقل مر جائے، ان کے ارد گرد جا کر دیکھیں سارا ماحول مرا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اسی طرح اگر دل مر جائے تو دل سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری مر جاتی ہیں. غم انسان کی شناخت کا ایک نہج البلاغہ میں حضرت نے انسان کی شخصیت کی شناخت کے جو علائم بتائے ہیں، علامتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو غم کس چیز کا ہے، ہم و غم میں انسان کیا ہے. غم انسان کی شخصیت کی غمازی کرتا ہے. بے غم انسان انسان نہیں ہے، جس کو کوئی غم نہ ہو. اور بعض جن کو غم گھیر لیتے ہیں وہ غموں سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، منشیات کا سہارا لیتے ہیں اور بہت کچھ کام کرتے ہیں غموں سے جان چھڑانے کے لیے. نہ، غموں سے بھاگے نہیں، بلکہ غموں میں سے کوئی غم اپنے لیے انتخاب کر لیں، ایک غم اپنے لیے چن لیں، غموں سے بھاگے نہیں. چونکہ غم آپ کی شخصیت کی علامت ہے، غم آپ کا وزن بتائے گا کہ آپ کتنی شخصیت ہیں. اگر چھوٹے سے غم میں غمگین ہوئے، بہت چھوٹی سی شخصیت ہیں. اگر دنیا کے غم میں غمگین ہوئے، بڑے ادنا شخصیت ہیں، چونکہ دنیا دانی ہے، بہت ادنا ہے. اگر کسی فانی چیز کے غم میں غمگین ہیں، ایک بہت ہی موقت شخصیت کے مالک ہیں. لیکن اگر کسی عظیم غم میں آپ کا دل غمگین ہے، اس کے معنی یہ ہو کہ آپ بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بہت عظیم شخصیت سے. غم سے انسان پہچانا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سے ڈائریکٹ سوال کریں کہ آپ کی کیا شخصیت ہے، آپ کسی کو پوچھ لیں کہ آپ کو کیا غم ہے، اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کیا ہے، کس چیز کا غم ہے. درد، غم کے علاوہ ایک اور چیز درد ہے انسان کے اندر. بے درد انسان انسان نہیں ہے، بے درد انسان انسان نہیں ہے. دردوں سے بھاگے نہیں، بلکہ دردوں میں سے ایک بڑا عظیم درد انتخاب کر لیں اپنے لیے. میں جسمانی درد کی بات نہیں کر رہا، دل کے درد کی بات کر رہا ہوں. کچھ دل درد کے دل کے درد ہوتے ہیں، ان دردوں میں سے کوئی درد اپنے لیے انتخاب کر لیں. چونکہ بے درد انسان انسان نہیں ہوتا. سب سے بڑی بیماری بے دردی کی بیماری ہے، جس کو کسی کا درد نہ ہو. جس کے دل میں کوئی غم نہ ہو. اگر غم سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، اگر درد سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اگر درد ہی رکھنا ہے دل میں تو درد دین رکھو، درد خلق خدا رکھو، اور اگر غم ہی آپ کو زندہ رکھے گا تو غم حسین دل میں رکھو. زندہ کرتا ہے انسان کے دل کو. اولیاء دین کا دستور ہے کہ آپ موت کا تذکرہ زیادہ کریں، موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ذکر و فکر آپ کا موت ہو. البتہ ہمارے ہاں ایک تضاد ہے، چونکہ ہم مختلف تضادات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے تضادات کے اندر رہ رہے ہیں. ان تضادات میں سے ایک تضاد یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے دین اپنایا ہوا ہے، اور ایک طرف سے ایک ایسی تہذیب جس کی دین سے کوئی بنتی نہیں، ایک غیر دینی تہذیب اور ایک الہی دین، یا زیادہ واضح تر کہہ دوں، ایک آبائی تہذیب اور ایک الہی دین. آبائی تہذیب اور الہی دین میں آپس میں بہت تضاد ہے، اور ہم اس تضاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آبائی تہذیب اور الہی دین میں. آبائی تہذیب ہمیں کسی طرف کھینچتی ہے، الہی دین ہمیں کسی اور طرف بلاتا ہے. الہی دین ہمیں اوپر کی طرف بلاتا ہے، تعال آؤ، اوپر آؤ، علو و بلندی کی طرف آؤ، معراج کی طرف آؤ. لیکن آبائی تہذیب ہمیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے. ابھی یہ عزیز نے جو آیات قرآن آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ یہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں پرواز اور معراج کے لیے بلایا جاتا ہے تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو. یہ کون سی سریش ہے جو انسان کو زمین سے چپکائے ہوئے ہے؟ اس میں سے ایک یہ تہذیب ہے. تہذیب کسی طرف کھینچتی ہے، دین کسی اور طرف کھینچتا ہے ہمیں. اولیاء دین نے بتایا، ہمیں تعلیم دی، کہ کس طرح سے، کس چیز کا درد دل میں رکھو، کس چیز کا غم دل میں رکھو، کس درد میں زندہ رہو تاکہ تمہارا ضمیر زندہ رہے، کس غم میں زندگی بسر کرو کہ تمہارا دل زندہ رہے. بے درد و بے غم نہ بنو. موت اولیاء دین، خدا کا بھی فرمانا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر دعوی اولیاء خدا رکھتے ہو، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ گمان ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اولیاء خدا ہو، تمنا موت کرو، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کے لیے دعائیں مانگو. آج تک کسی نے یہ دعا نہیں کروائی، مولانا مجلس کے بعد دعا کریں کہ خدا مجھے اپنی راہ میں موت دے دے. سب کہتے ہیں کہ خدا ہمیں زندگی دے، یہ کہتے ہیں نا سب، خدا ہمیں زندگی دے دے. ایک جگہ پاکستان سے باہر ایک ہومنینی کی مجلس میں مجلس ہوئی کسی مرحوم کے لیے، مجلس کے اختتام پر دعا ہوئی. اس دعا میں میں نے یہی دعا، ایک دعا کا جملہ یہ تھا، اس میں مومنین بڑے پرجوش تھے اور ہر دعا کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تھے، لیکن ایک جملہ جو دعا کا عرض ہوا کہ پروردگارہ ہمیں اپنی رو میں راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، کم از کم میں نے کوئی آمین نہیں سنی وہاں. کہ یہ کیا مانگ لیا. وہ سمجھ رہے تھے سبقت لسانی ہو گئی. تمنا موت کرو, آرزو موت کرو رائے خدا میں. امیر المومنین علیہ السلام کے آخری جملے بستر شہادت پر نہج البلاغہ میں موجود ہیں. جب ضربت شہادت لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ. یہ نہیں فرمایا ہائے کیا ہو گیا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. کس میں کامیاب ہو گئے؟ آخری لحظہ احتضار میں یہ بیان فرمایا. جب موت سامنے آئی تو فرمایا اے موت تو کہاں تھی, تو کہاں تھی, تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے, تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے. علی 20 سال کی عمر سے تیرے پیچھے میدان جنگ میں جاتا رہا, تجھے تلاش کرنے کے لیے جاتا رہا, مختلف میدانوں میں علی تجھے ڈھونڈتا رہا. تو آگے رہی علی پیچھے, لیکن آج تو علی کے ہاتھ آئی. مرحبا, خوش آمدید کہا موت کو. خوب دین یہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تربیت کرو, انہیں موت کی تعلیم دو. کربلا میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کی مائیں ہماری مائیں جیسی نہیں تھیں. ہماری مائیں موت کا سن کے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں. ان ماؤں نے کیسے بچے پالے تھے کہ جب سید الشہداء نے کم سن 13 سالہ بچے سے پوچھا موت کیسے لگتی ہے, کہا شہد سے زیادہ میٹھی. اگر کسی ماں نے یہ ذائقہ اس کے گلے میں ڈالا تھا نہیں, بچے نے چکھی نا موت, اس نے ذائقہ چکھا, اسے پتا چلا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ بھی ایک تربیت ہے. ہماری آبائی ثقافت, ہماری تہذیب موت سے دور کرتی ہے, لیکن دین موت کی طرف بلاتا ہے. خوب ایک سوال ہے کہ یہ کیسا دین ہے. بعض نے اعتراض کے طور پر بھی لکھا اسلام کے اوپر, دین کے اوپر جو اعتراضات کیے, کہا کہ مسلمانوں کے ترقی نہ کرنے کے اسباب یہ ہیں کہ انہیں موت کی طرف زیادہ رغبت دی جاتی ہے, دنیا سے بیزار کیا جاتا ہے, زندگی کی طرف انہیں رغبت نہیں دلائی جاتی. جب زندگی کی طرف رغبت نہیں ہوتی, یہ ترقی کیسے کریں گے, یہ انڈسٹری کیسے لگائیں گے, یہ صنعتیں کیسے لگائیں گے, یہ ملک آباد کیسے کریں گے. انہیں تو زیادہ موت کی طرف رغبت دلائی جاتی کہ ذکر موت زیادہ کرو. اب آپ موت کو بھول جاؤ, تمہیں یہ فکر ہو کہ ہم زندگی بسر کریں گے, پھر اپنا ملک بناؤ گے اپنے لیے, کوئی صنعت لگاؤ گے اپنے لیے, کوئی ترقی کا اہتمام کرو گے تم. کا یہ موت پسند مذہب, موت کی طرف رغبت دلانے والا مذہب, اس کے پیروکار کبھی ترقی نہیں کر سکتے. موت انسان کو ترقی سے روکتا ہے, موت کا ذکر انسان کو ترقی سے روکتا ہے. کیونکہ کل تو مر جانا ہے, گھر کیوں بناؤں, کل تو مجھے مر جانا ہے, کارخانہ کیوں لگاؤں, کل تو مجھے مر جانا ہے, میں کوئی بزنس کیوں کروں. ہے نا بعض ایسے, ایسی تعلیمات دیتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کچھ کر رہے ہو تمہیں تو کل مر جانا ہے, ختم کرو ان ساری چیزوں, بس ایک خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤ, موت کی انتظار. وہ ترقی تو نہیں ہو سکے گی, بات تو صحیح کہتے ہیں, لیکن حقیقت موت سے آشنا نہیں. موت کا ذکر اس لیے کثرت سے کرو تاکہ تمہیں حیات کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے. موت کا ذکر اس لیے کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے پاس فرصت کم ہے. وہ قوم جو 100 سال میں ترقی کرے موت سے غافل رہ کر, اس کو موت کا ذکر کرواؤ تاکہ وہی ترقی 10 سال میں کرے, چونکہ اسے معلوم ہو جائے میرے پاس زیادہ فرصت نہیں ہے. موت انسان کو فعال کرتی ہے, سرگرم کرتی ہے. ذکر موت انسان کو زندگی عطا کرتا ہے. موت سے غفلت سے انسان مر جاتا ہے, لیکن موت کے ذکر سے انسان زندہ رہتا ہے, زندگی کو سیکھتا ہے, زندگی کی حکمت کو سمجھتا ہے. قرآن میں دیکھیں جا بجا ذکر موت, ہم تمہیں آزمائیں گے موت میں آزمائیں گے. موت کو کس طرح سے قرآن نے ذکر کیا, بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں موت سے بیزار, موت سے تھکے ہوئے, موت سے خائف, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو عاشق موت ہیں، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو عاشق موت ہیں، موت کے پیچھے جائیں گے، چل کر اپنے قدم سے اپنے مقتل میں جائیں گے. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم. کچھ ایسے ہیں جو موت سے خوف کھا کے گھروں میں جا بیٹھے ہیں، انہیں گھروں میں رہنے دو. خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے، اپنی موت کو انتخاب کریں گے اپنے لیے. کربلا میں انسان زندگی اور موت دونوں کا چہرہ دیکھتا ہے. یہ غم فقط احساساتی نہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، بلکہ دل کو تیار کرنے کے لیے تاکہ پیغام کربلا سن لے. کربلا تجدید حیات دین ہے، یعنی بہت کچھ جو اپنے محور سے ہٹا ہوا تھا کربلا نے اسے واپس اپنے محور میں واپس پلٹایا، سید الشہداء نے اسے اپنے محور میں واپس پلٹایا. کتنا دور ہو چکا تھا دین اپنے محور سے، یہ اندازہ اس وقت ہوگا جب ہمیں دین کے محور کا علم ہو جائے. دین کا محور کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج سے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، دین کا بھی ایک اپنا مزاج ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا سادہ، انہیں جب تک پوری تفصیل ڈیٹیل ساری نہ بتاؤ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. بعض حکیموں کے بارے میں معروف ہے، طبیبوں کے بارے میں نبض دیکھ کر ساری بیماریاں سمجھ جاتے تھے، بتا دیتے تھے. ہوتے ہوں گے ایسے، شاید نفی نہیں کی جا سکتی، اتنے حاضر و ماہر نبض دیکھ کے سب کچھ سمجھ جاتے تھے اس کے اندر کیا خرابی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کے مزاج شناس ہیں، دین کا مزاج ان کو معلوم ہے، دین کا ذائقہ ان کو معلوم ہے. ہیں ایسے لوگ، میں ایک نام بھی لیتا چلوں تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے، بہت ہی عظیم الشان فقی صاحب جواہر کے نام سے معروف ہے، جن کی کتاب ہے جواہر الکلام، جو تمام مجتہدین فقہا بزرگان علماء ہمارے پڑھ کر اس کتاب کو مجتہد بنتے ہیں. مفصل فقہ کی کتاب ہے، بڑے پائی کی 40-42 جلدوں میں ہے، اور ہر مجتہد فقی جب تک وہ کتاب نہ پڑھ لے اس مرتبہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بزرگوار فقی اسی کتاب کے اندر ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ ان کا ایک مزاج شناسی کی ایک بات علامت ایک بتا رہا ہوں، اس کتاب میں لکھا کہ جو شخص دین کو پڑھے، مختلف عبادات پڑھے، اس کے طہارات پڑھے، اس کے حرام و حلال کو پڑھے، اس کے جائز و ناجائز جو کچھ تعلیمات دین ہیں یہ ساری کی ساری پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ دین کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کی تدبیر کے لیے، مسلمان امت کی تدبیر کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے جس کا نام، نظام کا نام ولایت ہے، اور جو عصر غیبت کبریٰ میں ولایت فقی کہلاتا ہے، اگر کوئی فقی اس نتیجے تک نہ پہنچے سمجھ لو کہ اس نے فقہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا. دین کا مزاج معلوم ہو، یہ مثال میں نے بہت سارے مجالس و محافل میں مومنین کے سامنے عرض کی ہے کہ ان مزاج شناس علماء اور فقہا میں سے ایک شہید مطہری ہیں رضوان اللہ علیہ، مزاج شناس، دین کے مزاج کو یہ انسان سمجھتا ہے. جیسے کہا نا وہ حاذق طبیب ہیں، نبض دیکھ کے بیماری، بعض تو ایسے ہیں جن کو ایکس رے دیکھ کر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا بیماری ہے. کہتے ہیں از کرامات پیر ما ایناس کہ شیر را خورد و گفت شیریں ناست. کسی نے اپنی کہتے ہیں پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہر مرید جب بیٹھتے ہیں تو اپنی مراد کی کرامتیں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے. تو کسی مرید نے اپنے پیر کی علامتیں ذکر کی، پیری کی کرامتیں ذکر کی، کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی کرامت یہ ہے کہ وہ حلوہ کھا کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے. جب حلوہ کھا لیتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے. وہ حلوہ کھا کے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے، حلوہ کھائے بغیر بتائیں کہ میٹھا ہے یا نہیں. بات جب سب کھل جائے پھر تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے. سند دیکھ کر تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ روایت قوی ہے یا ضعیف ہے، یہ تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے. پڑھ کے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، ڈیٹیل میں جا کے سب کو معلوم ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے انسان مزاج دین کو سمجھ جائے، اس کو پتہ چل جائے یہ دین ہے یا نہیں ہے، یہ دین ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہم دین شناس بن جائیں، دین کا مزاج ہمیں معلوم ہو جائے، پھر یوں نہیں کہ ممبر سے جو کچھ کہا جائے اس پہ سر دھنے، یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے. دین کے مزاج کا انسان کو علم ہو. ابھی ہمیں کھانوں کا مزاج پتا ہے، اگر ایک کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ پاکستانی کھانا نہیں، چونکہ کھانوں کا مزاج ہم سمجھتے ہیں. آپ چائنیز اور پاکستانی کھانوں میں تمیز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں نا، کھائے بغیر کر سکتے ہیں. مزاج دیکھ کر کھانے کا مہک سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا کھانا ہے، چونکہ کھانا کھاتے کھاتے عمر گزر گئی ہے. تو اگر دین پر عمل کرتے کرتے بھی عمر گزر گئی ہوتی تو دین کا بھی مزاج سمجھ جاتے، دین کا بھی مزاج سمجھ جاتے. یہ استاد بزرگوار شہید محترم کہ دین کا مزاج سمجھتے ہیں. ایک روایت جو بہت زیادہ روایت کے طور پر اس جملے کو نقل کیا جاتا ہے سید الشہداء علیہ السلام سے، انما الحیات عقیدت و جہاد، اسی کا ترجمہ کر کے ہمارے جوانوں نے نعرہ بھی بنایا ہوا ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. شہید مطہری چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا میں انعام دوں گا اس شخص کو جو ثابت کر دے کہ یہ سید الشہداء کی حدیث ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کے مزاج سے نہیں ملتی یہ حدیث، مزاج حسینیت کو سمجھتے ہیں. یہ سید الشہداء کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکل سکتا، مزاج حسینیت کی. بولے یہ سمجھا رہے ہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتی، یہ منطق حسین نہیں ہو سکتی. عقیدہ زندگی عقیدہ و جہاد کا نام نہیں. کیوں؟ کہ اگر زندگی اس چیز کا نام ہے، ہندو کس راہ میں جان دیتا ہے؟ ہندو بھی تو جان دیتا ہے نا، کس راہ میں جان دیتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. کمیونسٹ کس راہ میں مرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. یہودی کس راہ میں مرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. کون ہے دنیا میں جو مذہبی جنگ لڑتا ہے، مقدس جنگ لڑتا ہے اور اپنے عقیدے کی راہ میں جان نہیں دیتا؟ سبھی تو اپنے عقیدے کی راہ میں جان دیتے ہیں. تو اگر عقیدہ و جہاد ہی زندگی ہے تو پھر سب کے سب صحیح درست. پھر سید الشہداء کا نعرہ کیا ہوا حسینیت میں اور دوسروں میں فرق کیا ہوگا؟ حسینیت اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ زندگی حق کی راہ میں جان دینے کا نام ہے، نہ عقیدے کی راہ میں، حق کی راہ میں جان دینے کا نام. عقیدے کی راہ میں تو سبھی مرتے ہیں، حق کی راہ میں بہت کم مرتے ہیں.
حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا. اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا. نعرہ حیدری،
اگر انسان دین کا مزاج سمجھ جائے خوب ایک جملہ کوئی بھی کہے اٹھ کے چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ حسینی نہیں ہو سکتا، یہ محمدی جملہ نہیں ہو سکتا، یہ بنا لیا کسی نے. مزاج دین، پیغام عاشورہ یہ ہے، عاشورہ نے دین کا مزاج لوگوں کو سمجھا دیا، مزاج شناس بنا دیا. مزاج دین ولایت ہے، دین کا مزاج ولایت ہے، دین کا محور ولایت ہے، دین جس مرکز کے گرد گھومتا ہے وہ مرکز ولایت ہے، اور جب مرکز سے نکل جائے کوئی چیز بہت دور ہو جاتی ہے، بہت فاصلے پہ چلی جاتی ہے، اور جتنی دور ہوتی جائے دین کے مرکز سے دور ہوتی جائے دین میں اتنا بگاڑ آتا جاتا ہے، اتنا ہی بگاڑ آئے گا، اور جتنا دین میں بگاڑ آتا جائے گا دیندار میں اتنا بگاڑ آتا جائے گا، اتنا امت کے اندر بگاڑ آتا جائے گا. تو آج اگر آپ کو دینداروں میں، اس امت مسلمہ کے اندر اور دین کے دعوے داروں کے اندر کوئی بگاڑ نظر آتا ہے تو اس کی علت اگر پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دین کو اپنے محور سے دور کر دیا گیا. دین کا محور تھا ولایت،
ولایت کا پیکر اخوت کا داعی،
علی خان منائی، علی خان منائی،
ولایت کا پیکر اخوت کا داعی،
علی خان منائی، علی خان منائی،
ہز فقط ہز میرا ہے،
ہز فقط خان منائی،
ہز فقط ہز میرا ہے،
ہز فقط خان منائی.
دین کا محور ولایت ہے. سید الشہداء نے عاشور میں جو کارنامہ انجام دیا کہ وہ لوگ جو دین کو اپنے محور سے نکال کر کسی اور محور کے گرد گما رہے تھے، دین کو واپس اپنے محور کے گرد پلٹایا، دین جس کا مزاج بدل کر، ولایت سے بدل کر ملوکیت کا مزاج اس پہ چڑھا دیا گیا تھا، یزیدیت کا مزاج چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، سید الشہداء نے دوبارہ اس دین کو ولائی بنا دیا، دین ولائی بنا دیا. پیغام عاشورہ یہ ہے کہ دین ولایت محور اور ولایت مدار ہے. عاشورہ لوگوں کو دین کا اصلی چہرہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے. یہ سب سے بڑا بگاڑ جب سے دین وجود میں آیا، جب سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین کو مقرر کیا، اس دن سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں دین میں سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ دین کو اپنے محور سے ہٹا دیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے علماء نے اعتراف کیا، حتیٰ اہل سنت کے علماء نے، امام رازی، فخر رازی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں، بڑے جید عالم اہل سنت کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا لعنت کرے بنو امیہ کو کہ جنہوں نے امت اسلامی کو ولایت کے دروازے سے دور کر دیا. سب سے بڑی جنایت بنو امیہ کی یہ تھی کہ لوگوں کو ولایت کے در سے دور کر دیا. کس طرح سے ولایت دین کا محور ہے، اس کے معنی کیا ہے، کس طرح ولایت سے دین کو دور کیا گیا، اور کس طرح سید الشہداء نے دین کو واپس اپنے محور میں پلٹایا، اور آج عاشورہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یہی وہ موضوع ہے گفتگو کا جو آئندہ ایام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد. لیکن اس سے پہلے کہ فرزند آئے کربلا میں آ کر دین کو ولایت کے محور میں واپس پلٹائے، آغاز اس نہضت کا اور اس تحریک کا ماں نے کیا، بیٹے سے پہلے ماں نے، جناب سیدہ پہلی مدافع ولایت تاریخ کے اندر، پہلی مدافع ولایت تاریخ کے اندر کربلا کا آغاز مدینے سے ہوتا ہے، مصائب کربلا کا آغاز مصائب مدینہ سے ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے کہیں بھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑا، اور جو راستہ انہیں لے کر کربلا گیا وہ راستہ بھی سیدہ نے مقرر کیا ان کے لیے۔ بیٹی نے بھی ماں سے سیکھا، بیٹوں نے بھی ماں سے سیکھا۔ اس لیے کہ یہ بصیرت خدا نے دی ہی جناب فاطمہ کو تھی۔ توجہ فرمائیں، 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، 18 ذی الحج کو اعلان ولایت ہوتا ہے، 18 ذی الحج 10 ہجری میں اعلان ہوتا ہے، 28 سفر 11 ہجری کو رحلت ہوتی ہے۔ 2 مہینے 10 دن کی بات ہے، 2 مہینے 10 دن کا فاصلہ ہے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، صحابی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، حافظ حدیث، کاتب وحی، غدیر کے میدان میں ولایت کا اعلان سننے والوں میں سب بیٹھے تھے۔ 2 مہینہ 10 دن پہلے سنا، ہم ولایت کی بات آج 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرما لیں، ولایت ایک ایسی چیز ہے 2 مہینے 10 دن میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، 1400 سال بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ 2 مہینہ 10 دن میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، کیا راستہ دکھایا۔ بی بی مدینے میں گئی، ہر گلی میں گئی، ہر دروازے پر گئی، جا کر دستک دی، ایوہ الناس، ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تو کاتب وحی ہو، تمہیں تو علم ہے کہ رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا تھا غدیر میں۔ میں نہیں کہتی میرا ساتھ دو آ کر، میں نہیں کہتی تلوار اٹھاؤ آ کر، میں صرف اتنا کہتی ہوں گواہی دو آ کر، صرف کہہ دو زبان سے کہ یہ سنا ہے ہم نے رسول اللہ سے۔ جو بہانے انہوں نے کیے، جن مصلحتوں کی آڑ پیش کی، ایک نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہا، 2 دن 10 دن پہلے والی بات حافظے میں نہیں رہی، میرا حافظہ کمزور ہے مجھے یاد نہیں رہا۔ بی بی نے اس کے لیے بد دعا کی کہ خدایا اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو برس کے مرض میں مبتلا فرما۔ اسی دن اس کا رنگ سفید ہو گیا، اسی روز برس میں مبتلا ہو گیا، ساری دنیا نے دیکھا جھوٹ بولا ہے اس نے، اس کو یاد تھی وہ بات لیکن گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جنہوں نے دین کو محور ولایت سے دور کیا، آئے در ولایت کے اوپر، ولایت کی ساری نشانیاں مٹانا چاہتے تھے، در ولایت پہ آئے، آ کر دستک دی۔ امیر المومنین منتظر تھے ان کے، سیدہ منتظر تھی ان کی۔ علی نے اٹھ کے آنا چاہا، جناب سیدہ نے روک لیا۔ اب کہتے ہیں نا کہ جناب سیدہ نے کہا علی اٹھتے کیوں نہیں، علی اٹھے تھے، جناب سیدہ نے کہا نا اب میری باری ہے، اب میری باری ہے، ان لوگوں کا میں مقابلہ کروں گا، اور ایسے مقابلہ کروں گی قیامت تک رسوا کر دوں گی ان کو، اور کر دیا جناب سیدہ نے۔ دروازے کے پیچھے آئی، پوچھا کون ہے، کہا ابو الحسن کو نکالو، ابو الحسن کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ نے کیا فرمایا، ابو الحسن وہی ولی خدا تمہاری مراد ہے، وہی مولا غدیر تمہاری مراد ہے، تم یہ سمجھے کہ ولی تنہا ہو گیا ہے، ولی کو آسانی سے لے جاؤ گے، تمہیں معلوم نہیں ولی کی مدافع میں موجود ہوں، میری زندگی میں کوئی ابو الحسن کو لے کے نہیں جا سکتا، علی کو تنہا سمجھ لیا تم نے، زہرا کے ہوتے ہوئے علی تک ہاتھ پہنچا ہے تمہارا، کیسے ہو سکتا ہے؟ دھمکی دی، کہا دروازہ کھول دیں، ابو الحسن کو باہر بھیج دیں ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم در کو جلا دیں گے. کون سا در؟ یہ کون سا در تھا؟ یہ کوئی معمولی در نہیں تھا، یہ وہ در تھا جہاں فرشتے اجازت لے کر داخل ہوتے تھے، ملائکہ اجازت لے کر داخل ہوتے تھے. رسول اللہ کی رحلت کے وقت حضرت کا سر اقدس جناب سیدہ کی گود میں تھا، دروازے پر دستک ہوئی، بی بی فرماتی ہے دستک دینے والے کیا تجھے معلوم نہیں میرے بابا کا مزاج درست نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ لوٹ کے چلا جا، پھر کسی وقت پہ آنا. دوبارہ دستک ہوتی ہے، بی بی وہی جواب دیتی ہیں کہ دستک دینے والے میں تجھے کہہ رہی ہوں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، تو لوٹ کے چلا جا. جب تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے، رسول اللہ آنکھ کھول کے کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ یہ دستک دینے والا کسی سے پوچھ کر نہیں آتا، میری بیٹی تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، تیرے گھر میں آ رہا ہے، در ولایت میں آیا ہے، اللہ کا مامور ہے، ملک الموت ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، اب اجازت دے دو کہ اندر آ جائے. وہ زہرا جس سے ملک اجازت لے کر اندر آتا ہے، وہ زہرا جس سے فرشتہ پوچھ کر اندر آتا ہے، جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، در تطہیر پہ آ کر، وہ در کہ رسول اللہ جب بھی مدینے سے باہر جایا کرتے تھے لوٹ کر سب سے پہلے در اہل بیت پہ حاضر ہوتے اور آ کر آئے تطہیر پڑھتے اور درود پڑھتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر درود ہو. وہ دروازہ کہ رسول اللہ بھی کبھی بغیر اذن کے اندر داخل نہیں ہوئے، ہمیشہ دروازے پہ دستک دیتے تھے، جناب زہرا فرماتی تشریف لے آئے تو پھر اندر جایا کرتے تھے اس دروازے پہ. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایندھن لایا گیا، اس دروازے پہ آگ لگا دی گئی. مدینے کے لوگوں نے دیکھا آج دروازے پہ دھواں اٹھ رہا ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، دھوئے نے پورے مدینے کی فضا کو مقدر کر دیا. اہل مدینہ سب دیکھ رہے ہیں زہرا اطہر کے در پہ آگ لگی ہوئی ہے. دروازہ ابھی جلا بھی نہیں تھا، اے کاش دروازے کے جلنے کا انتظار کرتے، ابھی در جلا بھی نہیں تھا، آدھے جلے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دیا گیا. دروازے کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، الیہ الیہ یا فضہ. ارے فضہ آئیے، محسن شہید ہو گئے. بی بی فرماتی ہے فضہ ابو الحسن کو، علی کو توجہ نہ ہونے پائے کہ میں زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے، مجھے علی سے حیا آتی ہے. فضہ آئیں جناب سیدہ کو اٹھانے لگی. اب یہ وہ کیفیت ہے، شاید ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر دروازے کی کیل سے پہلو زخمی ہو چکا ہو، بازو زخمی ہو چکا ہو اور بچہ شہید ہو چکا ہو، ایک خاتون پر اس عالم میں کیا گزرتی ہے، ایک خاتون پر کیا گزرتی ہے. لیکن قربان ہو ہم ولایت کی مدافع پر، قربان ہو ہم ولایت کی مدافع پر کہ جب اندر داخل ہوئے، آپ کے مولا کو جب لے کر آ رہے تھے، میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے مولا کو کیسے لے کر آ رہے تھے، یہ جملہ بڑا سخت ہے، خدا شاہد ہے، یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ علی کی بیٹی کو کربلا سے کیسے لے کے جا رہے تھے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جا سکتا کہ علی کو کیسے لے کر آ رہے تھے، علی کو کیسے لے کر آ رہے تھے. فقط اتنا عرض کروں گا کہ اتنی تو کیفیت تھی کہ جب علی کو لے کر گزر رہے تھے، جناب سیدہ کو اپنا درد بھول گیا، فضا کو کہا ہٹ جاؤ، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا دیا، علی کے دامن پہ رکھ دیا اور فرما دیا علی جب تک میں زندہ ہوں علی کو لے کر نہیں جا سکتے، علی کو لے کر نہیں جا سکتے. لے گئے علی کو، لے گئے بڑی سختی سے، دست اطہر زہرا کو چھوڑایا، لے گئے. امیر المومنین آ گئے، واپس آئے. دیکھا دن بدن حضرت زہرا کا چہرہ رنگ تبدیل ہو رہا. پوچھتے ہیں نبی زادی ہوا کیا, کیا درد ہے؟ جناب فضا سمجھتی تھی شاہد پہلو کا درد ہے, لیکن نہ, یقین جان لو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کو پہلو کا درد ضرور تھا, لیکن پہلو کا درد بتایا کسی کو بھی نہیں. سب سے بڑا درد یہ تھا کہ علی جس حالت میں تجھے لے کر گئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, جس عالم میں ولی خدا کو لے کر گئے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا زہرا کے ہوتے ہوئے علی کو اس طرح سے لے کر چلے جائے. جناب سیدہ نے وہ درد نہیں بتایا, لیکن جب وہ وقت آ گیا کہ امیر المومنین جناب سیدہ کی وصیت پر عمل کر رہے, رات کو جب علی علیہ السلام نے غسل دینا شروع کر دیا, جناب سیدہ کی وصیت تھی علی مجھے رات کو دفن کرنا, علی مجھے رات کو کفن دینا, علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا, مجھے رات کو دفن کرنا, اور ان میں سے کوئی میری قبر پہ نہ آنے پائے, میرے جنازے پہ نہ آنے پائے. امیر المومنین نے جب رات کے عالم میں غسل دینا شروع کر دیا, جناب ام سلمہ علی علیہ السلام کی مدد کر رہی ہے, پانی دے رہی ہے, علی علیہ السلام نے غسل دیتے ہوئے ایک ایسی درد بھری چیخ ماری, علی کی چیخ نکل گئی. ام سلمہ کیا فرماتی ہے, کہا علی آپ تو بہادر ہیں, آپ تو شجاع ہیں, آپ تو امام ہیں, آپ تو مقتدا ہیں, آپ کو تو چاہیے دوسروں کو صبر کی تلقین کریں. علی زوجہ کے غم میں اتنی درد بھری چیخ سے رونے کی کیا مانی؟ علی علیہ السلام آنسو بہا کر کیا فرماتے ہیں, اے ام المومنین علی نے جو منظر دیکھا وہ کوئی بھی دیکھ لیتا تو چیخے ہی مارتا رہتا. کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا میں جانتا ہوں کہ جس دن سے در گرا تھا شہادت کے دن تک زہرا اس درد میں مبتلا رہی. زہرا نے مجھے درد نہیں بتایا, یہ زخم نہیں بتایا. آج میں غسل دیتے ہوئے متوجہ ہوا کہ نبی کی بیٹی پر یہ کیا عالم تھا, کس عالم سے گزر رہی مدافع ولایت تھی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو کسی امتحان میں مشغول ہیں انہیں تمام امتحانوں میں سرخرو فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بند عالم اسلام پر ظلم و ستم ہے, پروردگار تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خدا بند بحق محمد و آل محمد ملت عراق کی نصرت فرما, ملت فلسطین کی حمایت فرما, حزب اللہ لبنان کی تائید فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.